رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
ماہ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد.
پیر پر اعتماد اور یقین، یقین کامل کہ جو یہ دے رہے ہیں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، مجھے اگرچہ ظاہراً اس کی اب اس وقت سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ ہے میرے لیے فائدہ مند. یہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرو، یہ فرماتے ہیں فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام. یہ وہ ہے، بعض اوقات اس کی جو حکمتیں ہیں خود بیان فرما دیتے ہیں، اور جب نہیں فرماتے اس کے اندر جو پوشیدہ رکھتے ہیں اس کے اندر بھی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سے مدنی نامات ایسے ہیں، ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا سبب بنتی ہے. حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو مدنی انعام عطا کیا گیا اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت دلوانا چاہتے ہیں ہمیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات پر ہمیں اپنی آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ عزوجل. یہ نہ خود بھٹکے ہیں نہ اپنے جو مریدین متعلقین ہیں نہ ان کو بھٹکنے دیں گے، اگر ہم صحیح طریقے کے ساتھ جو یعنی طریقت کا جو رستہ ہے اس کے مطابق ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائیں انشاءاللہ عزوجل دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے
انشاءاللہ.
بندہ فنا فی الشیخ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے تو یہ مقام اور مرتبہ اسے فنا فی الرسول کے درجے پر پہنچاتا ہے.
سبحان اللہ.
جو شخص فنا فی الرسول کے درجے پر پہنچتا ہے وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے اور دارین کی سعادتوں کا حقدار قرار پاتا ہے. امیر علیہ سنت کا جو ایک تعارف، آپ کی شخصیت کا جو تعارف ہے اکناف عالم میں، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ مدینے سے محبت آپ کا شخصیت کا ایک تعارف ہے، تو آپ کی شخصیت کا ایک تعارف سنت سے محبت کرنا ہے. فرض و واجب پہ تو عمل کرنا ہی ہے، ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پر بھی پابندی کو اختیار کرنا ہے. اور سنت سے محبت کرنا کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں جب محبت رسول کا باب باندھا
جی
الشفا بھی تعریفی حقوق المصطفیٰ میں
سبحان اللہ
محبت سبحان رسول اللہ جو ایمان کی شرط اول ہے اس کا جب باب قائم فرمایا چیپٹر شروع کیا تو آپ نے ابتداءً محبت کی کچھ علامات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بندہ مومن کو محبت ہے اس محبت کو چیک کرنا ہے تو اس کا میزان اور اس کا پیمانہ کیا ہے ان علامات کو اپنے اندر تلاش کریں۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محبت رسول کی پہلی علامت یہ ذکر فرمائی کہ علامت حب النبی حب السنۃ
اللہ
کہ نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی پہلی علامت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے سے محبت کرنا ہے۔ تو امیر اہل سنت کی سیرت اور زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ محب سنت بھی ہیں، عامل سنت بھی ہیں اور مبلغ سنت بھی ہیں، اور آپ نے سنت اور سنیت کی ایسی خدمت فرمائی
جی
کہ علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت آپ کو دنیائے سنیت کا امیر، امیر اہل سنت کے خطاب سے یاد کرتے ہیں۔
سبحان اللہ
امیر اہل سنت وہ جوہری ہیں جو نہ صرف ہیرے کی قدر جانتے ہیں بلکہ جب کسی دوسرے کے پاس ہیرے دیکھتے ہیں تو اس کی درست رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس کی ہیرے کی جو تمہارے پاس ہیرا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس کی حفاظت تمہیں کیسے کرنی ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو آج جو ایمان کی کیفیت اور کسی نہ کسی درجے میں جا کے ایمان کی حلاوت پاتا ہوں اور آج جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات ایک مسلمان کے دل میں جو ہونی چاہیے اگر اس کا کچھ حصہ پاتا ہوں تو وہ صدقہ ہے امیر اہل سنت کا، ان کی نگاہ شفقت کا، ان کی نگاہ رحمت کا۔ اگر ان کا دامن نہیں ہوتا تو سلمان بھائی کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، ایک میں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے یوں سمجھ لیں ہمیں ہم ڈوب رہے تھے، امیر اہل سنت نے بچایا ہے، ہم گر رہے تھے، امیر اہل سنت نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں۔
ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے۔ فیضان سحری فیضان سحری فیضان سحری فیضان سحری
جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت و دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
کیسی کیسی جہنم کی وادیاں جس میں سانپ بھرے ہوئے، بڑے بڑے اشدہے، بڑے بڑے بچھو بھرے ہوئے، یہ منتظر ہیں بے نمازیوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم دن میں ایک بار فجر کی نماز پڑھ لیں تو نمازی بن گئے، ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھ لیا نمازی بن گئے، یا رمضان میں نماز پڑھ لی ہم نمازی بن گئے۔ نہیں، نمازی وہ ہے جو پانچوں نمازیں پڑھے اور مسلسل پڑھے، ہر حال میں پڑھے، صحیح پڑھے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، فراغت میں بھی، مصروفیت میں بھی، دعوت میں بھی، جہاں بھی جائے، رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوا، کوئی معاملہ ہے، چاہے شادی چاہے فوتگی ہے۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت آپ کی نماز سے محبت دیکھیے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ امامت فرماتے تھے، ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز کی امامت فرمائی۔ یہ ان کے لیے عبرت ہے جو فوتگی میں پریشانیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، امیر علیہ سنت کی جب شادی ہوئی، آپ نے شادی کے بعد جو پہلی فجر آئی آپ نے فجر کی امامت کروائی۔ جو شادیوں میں نماز بھول جاتے ہیں، غمی میں نماز بھول جاتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ تو کسی حالت میں بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت کی نماز سے کتنی محبت ہے، اللہ اکبر۔ آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں تو تعظیم نماز کی نیت سے خوشبو استعمال کرتے ہیں، آپ تحدیث نعمت کے لیے فرماتے ہیں کہ میری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. الحمدللہ. حالانکہ آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا، پاکستان کے کئی شہروں میں سفر کیا، مگر نماز آپ ادا کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا اگر بیرون ملک کا سفر ہو تو جہاز میں جانا ہوتا ہے، تو بکنگ کراتے وقت اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت نہ آئے، اور اگر نماز کا وقت ہو مجبوراً سفر کرنا ہے تو جہاز میں بھی کھڑے ہو کر اہتمام کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں. اللہ اکبر. اور کتنے ایسے بیچارے نماز میں غفلت اور سستی نہیں جاتی. امیر علیہ سنت کا آپریشن ہوا نا، تو آپ نے آپریشن کا وقت بھی وہ طے کیا کہ جس میں نماز کا وقت نہ آئے، کیونکہ آپریشن سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے. تو عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپریشن ہو گیا، آپ کے دونوں ہاتھ کھول دیے گئے جو بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے بے ہوشی کے عالم میں ہی دونوں ہاتھ اس طرح باندھ لیے جس طرح نماز کے لیے باندھے جاتے، بے ہوشی کے عالم. اور بے ہوشی کے عالم میں آپ چلا نہیں رہے تھے، کررا نہیں رہے تھے، ہائے اوہ، نہیں، بلکہ آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے.
آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ تبارک و تعالی جانے، یا اس کے بتائے سے اس کے رسول جانے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے اس کے بتائے سے کہ کتنا ہے. اس رات میں لیلۃ القدر میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر خوش نصیبوں سے، عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم راز صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا کی گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هي حتى مطلع الفجر. ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا، کیا شب قدر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، یعنی سورۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی. حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ترجمہ کنز الایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی وہ جو عابد تھے، وہ جو انہوں نے جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتے اور سارا دن جو وہ جہاد میں مصروف رہتے، اور اس طرح جو انہوں نے 1000 مہینے گزارے تھے. تو یہ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو یعنی شب قدر کا قیام جو ہے وہ اس عابد کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے.
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
یقیناً امیر اہل سنت اللہ والے ہیں اور اللہ والوں سے ملانے والے.
کیا بات، کیا بات.
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کی صفات کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون.
سبحان اللہ.
کہ مؤمنین کامیاب ہو گئے. وہ کون سے مؤمنین؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنے والے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. پھر فرمائے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو فضول باتوں سے وہ اعراض کرنے والے.
کیا بات.
اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور شرم و حیا والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ ہیں اللہ والے. اور ان کے لیے اعلان کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ ان کے لیے جنت الفردوس،
الذین یرثون الفردوس.
جی، الذین یرثون الفردوس فیہا خالدون، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
کیا بات.
اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما.
اللہ اکبر.
کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو دھیما آہستہ چلتے ہیں، اور جب انہیں جاہل مخاطب کہتے ہیں تو وہ ان سے جھگڑتے نہیں، سلام کہہ کر وہ چل پڑتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں. ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں، یبیتون رات گزارتے ہیں کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت کے اندر. تو یہ اللہ والوں کی صفات ہیں.
سبحان اللہ.
امیر علیہ سنت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر اولیاء کی طرح آپ میں بھی پائی جاتی ہیں. اگر خشوع و خضوع کی بات کریں تو امیر علیہ سنت کی نمازیں، اگر جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اسی طرح زکات دینا تو دور، آپ کہیں کہ زکات کی طرف کتنوں کو لے کر آ گئے. جو لوگ زکات کے مسائل سے ناواقفیت تھی، لوگ دیتے نہیں تھے، امیر اہل سنت کے فیضان سے کروڑوں لوگ زکات کے مسائل سیکھ کر زکات دینے والے بن گئے.
عاشقان رسول کے سوالات، قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان کرام کے جوابات، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول.
صاحب نصاب، کتنے پاکستانی روپیز میں ہوتا ہے؟ تو تقریباً 37,000 کچھ روپے پاکستان میں ان دنوں میں اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح یہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ روزے کا فدیہ جس کو دیا جائے تو کیا وہ شخص روزہ لازمی طور پر رکھے؟ کہ اس کو فدیہ دیا جا رہا ہے تو اب اس کو روزہ بھی رکھنا ہے، یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟
نہیں، جس کو فدیہ دیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز لازم نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
دیکھیں، جو فرض روزہ ہے وہ تو ویسے ہی لازم ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فدیے کی رقم دی ہے، میری فدیے کی رقم سے ہی یہ روزہ رکھے، یعنی سحر و افطار اسی کے ساتھ کرے، تو یہ سامنے والے پہ لازم نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ شرعی فقیر ہے, اس کو فدیہ ادا کرنا ہے, جو فدیہ کی شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فدیہ دینے کی جس کو اجازت ہے وہ اگر کسی کو فدیہ دیتا ہے تو اب اس کو کسی بھی اعتبار سے پابند نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو فدیہ ہے آپ نے فلان جگہ پر استعمال کرنا ہے. فدیہ دے دیا, شریف فقیر کی ملکیت ہو گیا, اب وہ جو چاہے کرے, چاہے کسی کو تحفہ دے دے, چاہے اس کے ساتھ سحر و افطار کرے یا نہ کرے, چاہے اپنے بچوں کے اس سے کپڑے لے کر آ جائے, اب اس کی مرضی پر.
اس کا مال ہے, ہم یہ بھی دل میں نہیں لائیں گے کہ ہم نے اس کو دیا ہوا ہے, وہ اسی کا ہے, جو مرضی کرتا پھرے. جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بچوں کے پیشاب والی پینٹ, اس کا پاجامہ وغیرہ اگر پانی کی بالٹی میں ڈال دیا جائے تو اب وہ بالٹی کا پانی پاک کیسے کریں گے؟
دیکھیں پانی جو ہے وہ سارے کا سارا جو بھی تھا وہ ناپاک ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں نل کھولیں اچھی طرح سے, اب اس کو اچھی طرح سے پینٹ کو اچھی طرح سے مل کے اچھی طرح سے دھوتے رہیں.
ٹھیک ہے,
جب اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ پانی بالٹی بھر کر اتنا زیادہ بہ گیا ہے کہ وہ نجاست کو لے گیا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب اس پانی کو پاک تصور کیا جائے گا, اس کپڑے کو بھی پاک تصور کیا جائے گا, جو ہاتھوں پر پانی لگا ہوا ہے ہاتھوں کو بھی پاک تصور کیا جائے گا.
جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی ایک کال چلائے گا.
سر میرا یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھ رہا, اس کے اوپر واجب نہیں ہے, تو دوسرا آدمی اس کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے یا
نہیں؟ بیمار کی طرف سے کوئی دوسرا روزہ رکھ لے.
کافی تعجب کی بات ہے کہ 15 رمضان کو اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ کہتا ہے میں تو بیمار ہوں, میری طرف سے تم روزہ رکھ لو, تو جو صحیح ہے اس نے تو اپنا روزہ ویسے ہی رکھنا ہے, اس پہ اپنا روزہ رکھنا لازم ہے. تو دیکھیں اول تو یہ ہے کہ جو فرض عبادت ہے کوئی بھی کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا, چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے, کسی کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی. اور جو دوسری بات ہے, انہوں نے کہا بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا بخار ہوا تو اب وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اب یہ روزہ رکھوانے کی صورت ہی ہوتی, کسی کو پیسے دے دیے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم روزہ رکھ لو, اس پر تو روزہ فرض تھا ہی, یہ اس کو سحری افطاری کروا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری طرف سے روزہ ہو گیا, حالانکہ جو اس نے روزہ رکھا تھا وہ تو اس کا اپنا روزہ ہی تھا. باقی جہاں تک بیمار کا تعلق ہے تو بیمار کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے,
صحیح,
اس کی اجازت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
بیمار جب اچھا ہو جائے گا, اب جب بیمار ہے روزہ رکھنے کی طاقت و قوت واقعتا نہیں ہے, تو اب روزہ نہ رکھے, بعد میں رمضان المبارک کے بعد اس روزے کی قضا کرے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور صدقہ فطر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ بہت جگہوں پر دے دیتے ہیں, اس کے اندر اتنی احتیاط نہیں کی جاتی, تو اگر کوئی اس کو مسجد کے چندے کا جو باکس ہے جو لگا ہوتا ہے نصب ہوتا ہے اس میں جا کے ڈال دے تو کیا صدقہ فطر یوں کرنے سے ادا ہو جائے؟
اس طرح سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا.
اچھا,
صدقہ فطر میں بھی زکوٰۃ ہی کی طرح شرعی فقیر کو مالک بنانا ہوتا ہے. اب مسجد کے کسی فرد کو اگر دے دیا, جیسے زکوٰۃ مسجد کی جو کمیٹی کے افراد ہیں ان کو دے دی یا صدقہ فطر دے دیا, اور مسجد کمیٹی والوں نے ضرورت کی بنا پر اس کو لیا اور لے کر شرعی فقیر کو دیا, اور شرعی فقیر نے اپنی ملکیت کرنے کے بعد مسجد کے کاموں کے لیے اپنی طرف سے ڈونیٹ کر دیا, چندے کے طور پر دے دیا, تو یہ صورت تو ٹھیک ہے. جیسے دیگر دینی اداروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, الحمدللہ عزوجل ہمارے ہاں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کیا جاتا ہے. تو مسجد کے چندے میں ڈال دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہ ہو سکے گی, اور اسی طرح صدقہ فطر بھی ادا نہ ہو سکے گا. اب جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے.
ٹھیک ہے,
کہ جب یہ کسی فرد واحد کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کو اس بات کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. ایک تو جانچ پڑتال کی صورت ہوتی ہے, دوسرا یہ سوچ بچار کرتا ہے, تحری کرتا ہے, غالب گمان کر کے پھر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
دوسرا ہے کسی ادارے میں زکوٰۃ دینا, جو ادارے دین کی تبلیغ و اشاعت میں, دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں جو ادارے کام کر رہے ہیں اہل سنت کے, ان اداروں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو ان اداروں میں جب زکوٰۃ دی جائے, فطرہ دیا جائے, تو ان کو بتا دیا جائے کہ یہ فطرے کی رقم ہے یا زکوٰۃ کی رقم ہے, تاکہ اس کو اسی اعتبار سے خرچ کیا جائے, سامنے والے کی زکوٰۃ اور فطرہ ضائع نہ ہو.
ٹھیک, اور مسجدوں میں تو اپنے پاک مال کو ہی پیش کیا جائے.
دیکھیے اولاً تو یہی کوشش کرنی چاہیے, اولاً یہی کوشش ہونی چاہیے کہ فطرہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ مساجد وغیرہ میں نہ دیا جائے. مساجد کی لوگ بہت زیادہ ویسے بھی خدمت کرتے ہیں. ہاں اگر کہیں پر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مسجد کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، پانی کا مسئلہ ہو گیا یا دیگر مسائل ایسے ہو گئے کہ جس کے بغیر نمازیوں کو بہت زیادہ سخت دشواری ہو رہی ہے، دیگر احتیاط کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تو یہ چیزیں استعمال کی جائیں مگر شرعی طریقے کے ساتھ، کہ شرعی فقیر کو پہلے مالک بنایا جائے، وہ پھر اپنی طرف سے ان کاموں کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں۔
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشارہ، آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے۔
آج ہمارا موضوع بہت ہی پیارا ہے، پیری مریدی کیا ہوتی ہے اور اس کا اسلام میں تصور کیا ہے، مرید کیسا ہونا چاہیے اور پھر پیر کیسا ہونا چاہیے۔ مفتی شفیق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حضور پیری مریدی کا اسلام میں کیا تصور ہے۔
بیعت دو طرح کی ہے، ایک ہے بیعت برکت ہوتی ہے،
اچھا،
اور ایک ہے بیعت ارادت ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیعت فرماتے تھے وہ تو تھی بیعت اسلام، تو ایک تو سب پہ مختلف بیعتیں آپ نے لیے، قرآن پاک میں بھی ان بیعتوں کا تذکرہ موجود ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ گویا کہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت رضوان کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان سے بیعت لی تو اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا بھی دست قدرت ہے، یعنی نبی کریم، ایک تفسیر تو یہ بیان کی حضور کے ہاتھ کو ہی اللہ کا ہاتھ کہا گیا، یعنی اس طرح کے تشبیہ دی گویا کہ حضور سے بیعت کی تو اللہ سے بیعت کی، اور فرمایا اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ بیعت رضوان ہوئی، بیعت ہجرت ہوئی، بیعت اسلام ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے مختلف کاموں پر، وہ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز کو قائم کرنے پر، زکوٰۃ کو ادا کرنے پر، اور لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنے پر ہم نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ یوں بھی بیعتیں لیتے تھے کہ جس کے اندر گناہوں سے بچانے کے لیے، اور ان کو جو ہے نمازوں پر اللہ کے فرائض کے اوپر بیعت لیتے تھے، نماز کے اوپر بیعت لے لی، زکوٰۃ پر بیعت لے لی، نصیحتوں پر بیعت لے لی، اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر آپ بیعت لیتے۔ قرآن پاک میں سورہ ممتحنہ کے اندر مومن عورتوں کے بارے میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان سے بیعت کریں گے، کس بات پر؟ کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، وہ بدکاری نہیں کریں گی، زمانہ جاہلیت والی عادت نہیں اپنائیں گی، تو یہ بھی بیعت ہے۔ تو ایک ہے بیعت بیعت برکت، اور ایک ہے بیعت بیعت ارادت۔ بیعت برکت یہ کہ کسی سے ویسے ہی اس کے سلسلے کے اندر بطور برکت بیعت کرنا، اور دوسری مراد بیعت ارادت ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک اور موضوع پیری مریدی کا ہے، تو اس کا تعلق بیعت ارادت کے ساتھ ہے۔ اور بیعت ارادت کیا ہوتا ہے؟ بیعت ارادت یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گویا کہ مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تو دیتا ہے، لیکن وہ مرید اپنے آپ کو مرشد کے اس طرح سپرد کر دے اپنے آپ کو کہ گویا کہ اپنے آپ کے اوپر اس کا اختیار ختم ہے، اب جو کچھ ہے وہ اس کے مرشد کا اختیار ہے، اب وہ مرشد اس کی رہنمائی کرے، وہ مرشد اس کو ہدایت کے راستوں کی طرف لے کر جائے۔
ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا ہے، بتایا ہے کہ پیر بنانا چاہیے، لیکن اب آج کل دیکھا جائے حالات بڑے ناگفتہ بھی ہی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ پیر بنانے کی شرائط کیا ہے؟
پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح العقیدہ سنی مسلمان، ٹھیک ہے،
صحیح،
اس کا عقیدے کے حوالے سے درستی ہونا یہ ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، ٹھیک ہے، اعلانیہ طور پر وہ گناہ کرنے والا وہ ایسا شخص نہ ہو۔ اب جو شخص اعلانیہ نماز چھوڑنے والا، ٹھیک ہے، جو شخص اعلانیہ طور پر بے پردگیاں کرنے والا، جو شخص جو گئے وہ طرح طرح کی برائیاں کرنے والا، اور ایسے لوگوں کو لوگ یا تو اس کی کوئی ویڈیو لے لیتے ہیں، یا اس کی کوئی بات کو لے لیتے ہیں، یا اس کی کسی چیز کو لے کر اس کو چاہے سوشل میڈیا ہے چاہے عام لوگوں میں اس کو گفتگو کا جو ہے وہ ایک مرکز بنا لیا جاتا ہے کہ یہ پیر ہے۔ ارے یہ پیر تو، یہ تو شریعت کے تحت پیر ہی نہیں ہے، تو آپ ان کی وجہ سے اللہ والوں کو کیوں برا بھلا کہہ رکھے گئے؟ تو جب شریعت ہی ہمیں یہ اصول بتا رہی کہ ایک وہ فاسق نہ ہو، ٹھیک ہے، فاسق مولن نہ ہو، پھر اس کے ساتھ یہ کہ عالم ہو،
عالم ہو،
کیونکہ علم، علم نہیں ہوگا تو علم کے بغیر وہ پیری والا کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے علم چاہیے، اس نے مریدوں کی تربیت کرنی ہے، اس نے مریدوں کو سمجھانا ہے، اس نے مریدین کو اپنوں کو راہ راست پر لانا ہے اور چلانا ہے، تو جب یہ علم ہی نہیں ہوگا
تو کیسے اس کو پتا چلے گا کہ میرے لیے یہ شریعت کا حکم ہے اور اس سے ممانعت ہے اور اس چیز پر مجھے عمل کرنا گا؟ تو عالم ہونا یہ بھی شرط ہے, اور آگے شرط یہ کہ اس کا یہ بیعت والا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ وار جو ہے وہاں مل جاتا ہو. یہ چار شرطیں تو ہیں ضروری.
حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمہ نے مرشد کامل کے کامل مرشد کے جو اوصاف بیان کیے وہ اس طرح کے, فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب جس کو مرشد بنایا جائے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو, لیکن آگے فرمایا کہ ہر عالم بھی مرشد کامل نہیں.
اچھا,
ای سعادت بزر بازو نست, اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس میں چند مخصوص صفات جو ہے وہ پائی جائیں. فرمایا کہ مرشد کامل وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کی محبت اور دنیاوی عزت و مرتبے کی چاہت سے موڑ چکا ہو, اس شخص نے ریاضت کی ہو, مجاہدات کیے ہوں, عبادات کی ہوں, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کا مظہر ہو, اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہیے, صبر کرنے والا ہو, شکر کرنے والا ہو, حلم والا ہو.
رکن شورا ہمارے ساتھ اطہر بھائی موجود ہیں مدنی ماحول میں, جب سے آپ آئے ماشاءاللہ, اس وقت سے آج تک کا کوئی یادگار واقعہ میرے اہل سنت کے ساتھ, کوئی یادگار حاضری, کچھ حسین لمحات اگر آپ ارشاد فرمائیں.
میرے اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ ایک مرتبہ نواب شاہ تشریف لائے. اچھا, ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی ہمارے استاذوں میں سے بھی ہیں, حاجی یاسر دامت برکاتہ العلیہ ان دنوں کیپ ٹاؤن میں ہوتے ہیں, نگران پاک کابینہ حاجی شاہد اتاری دامت برکاتہ العلیہ جو ہمارے ہیں الحمدللہ ان کے بڑے بھائی, ان کی ان دنوں طبیعت ناساز تھی اور انہیں جو تھا وہ کالا یرقان ہو گیا تھا, اور میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العلیہ اپنے اس مرید کے سرے بالین تشریف لائے, امیر اہل سنت ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. تو یہ میری زندگی کا تاریخی واقعہ اس طرح سے بنا کہ ان دنوں میرے پاس نواب شاہ کی خدمت تھی اور میری عمر 17 برس تھی کم و بیش. 17 برس کی عمر,
17 سال کی عمر,
نواب شاہ کی خدمت میرے پاس تھی. حاجی طاہر جو کہ نگران پاک کابینہ حاجی شاہد کے بڑے بھائی ہیں, وہ الحمدللہ راہ خدا کا سفر کر کے نواب شاہ سے تشریف لے گئے تھے آپ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ مدنی قافلے میں, اور جب سے ہی وہیں پر ہیں الحمدللہ رب العالمین, راہ خدا کے مسافر بن کر. تو ان دنوں وہ جب تشریف لے گئے تھے تو اسلامی بھائیوں کی طرف سے ذمہ داری میرے سپرد کی گئی, تو میں تو داد انا منا سا جو بھی تھا 16-17 سال کا, جو بھی اپنی ناقص ترین کیفیتیں تھیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وہ خدمت نبھا رہا تھا. تو حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العلیہ جب تشریف لائے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ باپا نے مجھے سے پوچھا کہ شہر کا نگران کون ہے, تو میں نے بولا کیا کروں گا, تو میں کیسے
کروں,
انایکسپیکٹڈ چیز تھی کہ میری داڑھی بھی اس وقت اتنی زیادہ نہیں آئی ہوئی تھی 16-17 برس کی عمر میں. تو میں نے اس کے حضور یہ شرف مجھے ہی حاصل ہے, تو باپا نے بالکل اس سے شرف نہ ہے, تم اتنے سے پورے شہر کے نگران ہو گئے.
اللہ اللہ,
تو الحمدللہ حضور کا وہ جو انداز, وہ چہرہ مبارکہ کی جو کیفیت تھی نا, وہ الحمدللہ رب العالمین آج تک میں نہیں بھولا. یہ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العلیہ کے وصف مبارکہ میں سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم کسی شہر کے ذمہ دار بن گئے یا بڑے بن گئے تو اب ہم اسلامی بھائیوں کی غم خاریوں میں جانے سے کتراتے ہیں, مگر قربان جاؤں شیخ کامل دامت برکاتہ العلیہ کے, نواب شاہ کے ایک اسلامی بھائی کا انتقال ہوا تو حضرت صاحب تشریف لائے, اور اس وقت حضرت صاحب کا تشریف لانا, اور الحمدللہ رب العالمین کتنی ہی دیر آپ کرم فرما رہے, تشریف فرما رہے, پھر یہ میں نے عیادت کا واقعہ عرض کیا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو ہمارے ہوم ٹاؤن میں کرم فرماتے رہے, تشریف لاتے رہے, اور ان کے فیوز و برکات سے ہم حصہ لیتے رہے.
ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی سارے معاملات کرنے ہیں, جو چاہے دنیاوی ہوں یا دینی ہوں, آخرت سے تعلق ہو یا ظاہری حیات سے ہمارا تعلق ہو, سارے کام شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کریں گے, تبھی اس کے اندر ہمیں کامیابی اور کامرانی اور برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ, آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مبارک ہو, ہمارا سبق نون آ گیا ہے.
بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی؟
نالے پاک. نون سے نالے نے پاک.
پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی کیا شان ہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم پتھر پہ چلتے تو وہ نرم ہو جاتا، جو چپل مبارک ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے اس کو نالین پاک کہتے ہیں۔ یہ نقش نال پاک جس سامان میں ہو انشاء اللہ عز و جل وہ سامان چوری نہیں ہوگا، جس سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں،
ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟
وردتن یعنی پھول۔
جی ہاں، یہ وردتن یعنی پھول ہے، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پھول میں کون سے رنگ ہیں؟
پیلا اور ہرا۔
اب اس پھول کو اس چھوٹے فریم میں رکھتے ہیں۔ اب آپ کو اسکرین پر ایک اور پھول کی تصویر نظر آئے گی۔ پھول میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے۔ اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام۔
ہرا، پیلا، نیلا، ہلکا نیلا، لال، کالا۔
بتائیے اس پھول میں کون سا رنگ بھرنا ہے؟
پیلا۔
چلیں جی رنگ بھرتے ہیں۔ کیا اب دونوں پھولوں کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں؟
جی ہاں۔
اور یاد ہے نا واو سے آتا ہے
وردتن یعنی پھول۔ چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بادے نسیم سہار ہے، یا اللہ یا اللہ، سارے پھول اچھے ہوتے ہیں مگر کا سردار گلاب کا پھول ہے۔ گلاب کے پھول کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، جب بھی گلاب کے پھول کو سنگیں تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو نیت کریں جب بھی گلاب کے پھول کی خوشبو سنگیں گے تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔
آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔
امامہ باندھنا بھی سنت ہے، دسترخوان پر کھانا بھی سنت ہے، پیر شریف کا روزہ بھی سنت ہے اور مسواک شریف کرنا بھی سنت ہے۔ پیارے مرشد، مسواک کرنے کا فائدہ اور طریقہ کیا ہے؟ اور اگر منہ میں بدبو ہو تو اب مسواک کرنا کیا ضروری ہے؟
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو رکعت مسواک کر کے پڑھنا، بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک نکال لیجئے. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 288 پر صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القبی لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں، جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. علمان برحفیظ. مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. یہ جو اسکرین پر نظر آتی ہے مسواک، یہ پیلو کی مسواک ہے، اور زیادہ تر استعمال یہ پیلو ہی کی مسواک ہوتی ہے عوام میں خواص میں. مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو، چھوٹی ہو تو چل جائیے. تو مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اس کے ریشے نرم ہو کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں. مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے. مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے، کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے. جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے، ہر بار دھو لیجئے. مسواک دھونے کا یہ کہ ادھر کیسا دھویا جاتا ہے. مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں یہ اوپر. اور انگوٹھا سرے پر اس طرح. پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں کو مانجنا ہے. تو پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے. اب مسواک ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے کو مطلب کچھ ایسا لگتا ہے کہ ترکیب بن نہیں پاتی، تو اس میں کہ خالی بعض لوگ تو یوں کرتے ہوں گے وہ رسم مسواک، تو کچھ ایسی گنتی کر رہے ہیں اپنی مسواک کی کہ جیسے انہیں ادھر 12 مرتبہ یا 13 مرتبہ یا 15 مرتبہ کوئی معیار بنا لے، پھر ادھر بھی اتنی بار 15 مرتبہ، نیچے پھر اس طرح. تو جب یہ رگڑ کھائے گا یہ برش تو میل اتارے گا نا. اور مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس طرح مسواک نہ کریں مٹھی باندھ کر. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. اگر استنجا وغیرہ کر کے آئے تو بھلے ہاتھ دھو لیں، تو یہ ہاتھ دھونا ہے نظافت کے لیے، صفائی کے لیے. اب وہ مسواک کریں ہم جیسا طریقہ عرض کیا گیا، اب پھر ہاتھ دھونا ہے. تین تین بار ہاتھ دھونا، اور جو وضو کا ایک پروپر سلسلہ ہے وہ ہوگا، کیونکہ وضو سے پہلے کی ہے، وضو کے اندر نہیں ہے یہ. تو یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت موقعہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو، ورنہ سنت غیر موقعہ ہے. مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے، یا دفن کر دیجئے، یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دقت کے ساتھ رب عزوجل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
اے اللہ ہمیں بخش دے، اللہ عشرائے جہنم سے آزادی بھی آدھے سے زیادہ رخصت ہو چکا ہے. اللہ ہم رہ نہ جائیں، اللہ ہم رہ نہ جائیں. رب کریم تو رحم کر، تو کرم کر، تو فضل کر، تجھے کعبے کا واسطہ، تجھے بابے کعبہ کا واسطہ، تجھے حجر اسود کا واسطہ، تجھے مقام ابراہیم کا واسطہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے والی بی بی حاجرہ کی دوڑ کا واسطہ، رب کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کا واسطہ، محبوب کریم کے رخ روشن کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، تیرے ہر نیک بندے کا تجھے واسطہ دیتے. اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے. اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللهم ثبت على سوال منكر ونكير. یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچانا، نزا کی سختیوں سے بچانا، قبر کے بھینچنے سے بچانا، اور اللہ ہمیں محشر کی بھوک و پیاس سے بھی بچانا، قیامت کی گرمی سے بھی بچا. تیرے عرش کے سائے تلے جگہ دے دے، محبوب کی شفاعت دے دے، اور محبوب کی شفاعت کے صدقے یا اللہ ہم جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جتنے عاشقان رسول مدنی چینل پر تیرے بندے تیری بندی عاشقان رسول ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ ان تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رب کریم بے حساب جنت میں داخلے کی خیرات عطا کر دے، خیرات عطا کر دے، بخش دے. بولا تو ہمیں بے حساب جنت میں داخلے کی خیرات دے دے، بولا عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے.
الہی جہنم سے آزاد کر دے،
آمین.
اشرا مجھے رہا
تیری رحمت سے مغفرت کی خیرات دے دے بس، اور غم رمضان کی بھی خیرات دے دے بولا، رمضان کی ایسی محبت دے کہ یہ محبت کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہو، بس کرم کر دے ہمارے پیارے امیر سنت کا سلامت رکھ، ان کو سلامت رکھ، ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے، ان کو درازی عمر بھی خیر عطا کر، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر، ہمارے سارے مریضوں کو تندرستی عطا کر، جتنے مریض ان کے نمائندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ ان پر کرم کر دے، جو مقروض حاضر ہے اللہ ان پر بھی کرم کر دے، جو پریشان حال حاضر ہے مولا ان پر بھی کرم کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان پر بھی کرم کر دے۔
اب ملاحظہ کیجئے، نگرانی شورا مدعا ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر۔
لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور بعض اوقات مسجدوں میں جا کر کے بھی اپنے معاملات اور اپنے احوال کو تبدیل نہیں کر پاتے۔
شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔
سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا، ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔
کیا لیلۃ القدر صرف 27ویں روزے کی رات کو ہی ہوتی ہے؟
سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایت سے ثابت ہے کہ رمضان مبارک کے آخری اشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک رمضان مبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم سے بھی مروی ہے۔
معلوم کیسے ہوا کہ ہم نے جو عبادت کری کہ آئے وہ رات شب قدر کی ہمیں ملی یا نہیں ملی؟
یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس رات کو مخفی رکھا، چھپا کر رکھا ہے۔ اگر بندے کو پتہ ہو کہ آج ہی شب قدر ہے تو اگرچہ نیکی کا تو انعام ہے، مگر جو رات جانتے ہوئے کہ یہ شب قدر ہے گناہ کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟
سارے ایک بار مسیتے آوید ہے وہ بھی کچھ جتی چوکے لے آ جاندہ ہے۔
ایک بار کیوں مسجد میں آتے ہیں، روزانہ مسجد میں آئیں؟ اس میں یہ کہ کچھ ایسا نظام بنا لیا جائے کہ جوتے چوری نہ ہو، دوسرا یہ کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے جوتے یا چپل چوری ہو جائیں تو اب اس پہ واویلا کرنے کے بجائے، چیخو پکار کرنے کے بجائے آپ صبر کریں، اور جس سے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو آپ رو رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کو تو صدمہ ہوا، بولا چوری ہونے کا صدمہ نہیں ہے، میں اس غم میں رو رہا ہوں کہ یہ چور اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دے گا۔
کچھ لوگ تو عبادت میں مصروف ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور کچھ نے اپنی ٹولی بنائی ہوئی ہے اور ویسے ہی اپنا ہلکا کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور گپے ہانک رہے ہیں۔
آج جتنے بھی آپ دوست یار ہیں، آپ نے جو پلاننگ کی ہیں سب پلان کریں کہ آج ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، آج محض اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنی ہے۔ اور میں ایک جملہ دے دیتا ہوں، آج آپ سب کو اللہ مجھے بھی اس پر عمل نصیب کرے، یہاں بیٹھنے والوں کو بھی عمل نصیب کرے، آج سے لے کر جب تک کہ شوال کا چاند عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا، ایک زبان پر آپ جملہ جاری کر دیں اپنا، یا اللہ میں رہنا چاہوں، بولا میں رہنا
اللہ تبارک و تعالیٰ بخش و مغفرت فرمائے۔
اللہم انک عفو قریب
تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني مغفرتك تستسوالي
اللهم
پھر نہ اپنے در سے نہ خالی تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے
من تذکر جیرانی بی بی سلامی
من تذکر جیرانی بی بی سلامی
ما زجت دمعا جرا من مقلاۃ
بھر میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے واعظ و نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے بذریعہ مدنی مذاکرہ
عید کے دن خوب سیر و تفریح کی جاتی ہے مرد و عورت اکٹھے ہو کر تفریح گاہوں پر جمع ہوتے ہیں اور خوب میوزک بجتے ہیں گانے بجتے ہیں اور بعض لوگ ناچتے ہیں بعض قومیں بھنگڑے ڈالتی ہیں عید کے دن کے خوشی کا دن ہے یہ سب غلط طریقے ایسا کرنا بھی نہیں ہے اور ایسا کرنے والوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے
دقت و سوز میں ڈوبے دعائے افطار کے مناظر ملاحظہ کیجئے
رمضان بھی جا رہا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میں
نگران شورا اشاعت علم کرتے ہوئے کرتے ہیں سلسلہ مثالی معاشرہ جو کہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے
وہ لوگ جنہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا ایسی جگہ نہیں لے جاتے تھے ایسا وقت بھی آیا کہ ملاقاتوں کے لیے وقت مانگنے کی کوششیں کرتے تھے مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے
اللہ
مجھ سے زیادہ کون ہے جو ان کا شکریہ ادا کرے گا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا مدنی مذاکرہ بعد تراویح براہ راست مدنی چینل پر
اب کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر کوئی دوسرے ملکوں میں جا کر کوئی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنا چاہتا ہے اب اس میں بھی اگر کوئی ایسی صورت ہے اللہ کی رضا کی تو وہ بھی صحیح ہے اور اگر اللہ کی رضا کی صورت نہیں ہے تو وہ غلط ہے
دیوانہ دیوانہ مرشدی عطار کا دیوانہ دیوانہ مرشدی عطار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا
امیر اہل سنت کے یوم ولادت پر نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جلوس عطار نکالا جبکہ مدنی مذاکرے کے بعد نگران شورا نے سنت و بھرا بیان بھی فرمایا آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل دیکھتے رہیے مدنی چینل
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ہجرت رسول اللہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں
اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین عرب کا مبارک صحرا یہ یاد دلاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک راہ گزر کی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جحشم نے آپ کا پیچھا کیا ابو جہل اور دیگر کفار قریش نے اس سے 100 اونٹوں کی شرط لگا رکھی تھی کہ اگر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دے یا ان میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کر ہمارے پاس لے آئے تو ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے آقا کے قریب پہنچ گیا۔ جب 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ باقی رہ گیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دشمن ہمارے سر آ پہنچا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ جس چیز کے ذریعے سے تو چاہتا ہے ہمیں اس سے بچا۔ تو فوراً اس کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں زمین میں دھس گئیں۔ ایک روایت میں یہ کہ گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ لاکھ کوشش کے باوجود جب چھٹکارا نہ پا سکا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں عرض کی، مجھے معاف کر دیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ آپ کی تلاش میں جو دیگر لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان سے بھی اس بات کو چھپا کر رکھوں گا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کے لیے جب یہ دعا فرمائی تو فوراً اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، اے محمد، میں خوب جانتا ہوں یہ آپ کی دعا کا اثر ہے، آپ اللہ سے مجھے نجات دلوا دیں، خدا کی قسم میں آپ کی کا تلاش میں آنے والے کفار کو اندھا کر دوں گا، ان کا راستہ بدل دوں گا، یہ میرے تیروں کا ترکش بھی لے لیں اور ان قریب آپ فلاں مقام سے گزریں گے، وہاں میری بکریاں اور اونٹ ہیں، آپ وہاں سے جتنے چاہے لے لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرے اونٹوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اس کا گھوڑا جو تھا جو زمین میں دھس گیا وہ باہر آ گیا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چلے کے ناظرین، یہ وہی سراقہ بن مالک ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب یعنی غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے ملک فارس کے بادشاہ کسرا کے 2 کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد، دیکھیں مردوں کو سونے کے کنگن نہیں پہنائے جاتے، اسلام میں ناجائز ہے، مگر میرے آقا کے اختیارات بھی دیکھیں اور علم غیب بھی دیکھیں۔ برسوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن جو تھے، جو اس کا بادشاہ کنگن پہنا کرتا تھا، وہ دربار خلافت میں لائے گئے۔ سبحان اللہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث سنی ہوئی تھی، فرمایا کہ وہ کنگن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے جائیں، اور فرمایا، قل اللہ اکبر الحمد للہ الذی صلبہما کسربنی ہرمزا والبسہما سراقہ بن مالک اعرابیا بن بنی مدلج، یعنی اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر بنو مدلج کے سراقہ بدوی کو پہنا دیے۔ دامنے مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آخر میں ملاحظہ کیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے محکے محکے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر۔
میرا نام محمد اشرف عطاری ہے، امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، بلغم اندر جم جائے تو اس کا کیا علاج ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔
دائمی نزلہ و زکام کے ایسے مریض جن کا بلغم نہ نکلتا ہو، جب وہ مسواک کرتے ہیں تو بلغم نکلنے لگتا اور یوں مریض کا دماغ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیتھالوجسٹ کے تجربے اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دائمی نزلے کے لیے مسواک بہترین علاج ہے۔
میرا نام محمد شاہد منظور عطاری ہے اور میں کمپالا یوگینڈا سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حافظہ قوی کرنے کا علاج ارشاد فرما دیجئے۔
امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی اور بلغم دور کرتی، 1 مسواک، 2 روزہ، اور 3 قرآن کریم کی تلاوت۔
کسی نے تحریری پیغام بھیجا اور اس نے ایک حدیث کر کے بھیجا اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے بخاری، بریکٹ میں لکھا ہے مسلم، بریکٹ میں لکھا ہے ترمذی۔ اب اس صورت میں آدمی جب پڑھے گا تو کہے گا اچھا بخاری کی حدیث ہے، چلو آگے بڑھا دو، تو اب اس کی کیسے تصدیق لی جائے کہ یہ جو ہمیں جو میسج آیا ہے، پیغام آیا ہے، یہ واقعی حدیث ہے، یہ بخاری ہی کی ہے، یا تو لکھے ہوئے پر ہی لوگ یقین کرتے ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ بھلے پورا حوالہ ہو، صفحہ نمبر، پریس کا حوالہ ہو سب کچھ ہو، لیکن ہوتا یہ کہ ہر ایک اپنی مرضی کا ترجمہ کرتا ہے، ترجمے میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے کوئی ڈنڈا مارتا ہے، اس لیے جب تک یہ پتا نہ چلے کہ کسی عاشق رسول یا رسول اللہ کہنے والے سنی عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس وقت تک اس کو فارورڈ نہ کیا جائے یا اپنے سنی عالم کو دکھا دی جائے کہ حضرت اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، یہ میں آگے بڑھاؤں کہ نہیں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، ورنہ ترجمے میں مجھے کیا، جو بھی باشعور جو ہے نا تو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ترجمے گڑبڑ بہت ہوتی ہے، آپ بولو قرآن کریم کا ترجمہ ہی ہے نا، ترجمہ قرآن کریم کا ہی ہے بے شک دعویٰ ہے نا، اب یہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں تو کہاں کون سا لفظ فٹ ہوگا یہ کیسے پتا چلے، تو جس کی نظر تفسیر پر ہوگی نا وہی وہاں لفظ فٹ کرے گا کہ یہاں ترجمے میں یہ لفظ آئے گا اردو زبان میں یا فلاں زبان میں، اسے حدیث پاک کا ترجمہ جس کی شرح پر نظر ہوگی وہی کر سکے گا نا، یہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہے، تو تھوڑی بہت عربی لینگویج جو جانتا ہے وہ اپنی مرضی سے ترجمہ اگر کرتا رہے گا تو نظام بگڑ جائے گا، اور بگڑتا جا رہا ہے ہر ایک مطلب لگا ہوا ہے، تو ایسا نہ کریں، صرف عاشقان رسول علماء کے ترجمے کو ہی آپ مطلب فالو کریں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے جو فیس بک کے پیجز ہیں، مل سنت کا فیس بک کا پیج ہے، خود دعوت اسلامی کا اپنا فیس بک کا پیج ہے، اور اس کے علاوہ بھی واٹس اپ کے ذریعے بھی ہمارے کئی مدنی گلدستے دیے جاتے ہیں، تو اس کو آپ لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، آپ کے پاس یہ مدنی گلدستے آئیں گے، ای میلز کے ذریعے بھی مدنی گلدستے اور تحریرات دی جاتی ہیں، آپ تک پہنچ جائیں، آپ اس کے ذریعے آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ خوب نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا، کیونکہ اس وقت جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اور جو مطلب کہ جو چیز آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو آگے بڑھا رہتے ہیں، کسی کا کال آگے آ رہا ہوتا ہے، کسی کی باتیں آگے آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہم کو بھیج رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہی ہوگا، تو بعض اوقات وہ چیزیں درست نہیں ہوتی ہیں، لفظوں میں بہت فرق ہوتا ہے، لہٰذا کوشش یہی کریں کہ دعوت اسلامی کے تحت جو آپ کو مدنی گلدستے دیے جاتے ہیں اسی کو اللہ کی رحمت سے آگے بڑھائیں، انشاءاللہ ثواب کا ڈھیرو خزانہ حاصل ہونے کی امید رہے گی انشاءاللہ.
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.